اب پھر ہم بحث ظلومیت کی طرف رجوع کر کے لکھتے ہیں کہ ظلومیت کی صفت جو مومن میں ہے یہی اس کو خدا تعالیٰ کا پیارا بنا دیتی ہے، اور اسی کی برکت سے مومن بڑے بڑے مراحل سلوک کے طے کرتا ہے اور ناقابل برداشت تلخیاں اور طرح طرح کی دوزخوں کی جلن اور حرکت اپنے لیے بخوشی خاطر قبول کر لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے جس جگہ انسان کی اعلیٰ درجے کی مدح بیان کی ہے اور اس کو فرشتوں پر بھی ترجیح دی ہے، اس مقام میں اس کی یہی فضیلت پیش کی ہے کہ وہ ظلوم اور جہول ہے، جیسا کہ وہ فرماتا ہے وَحَمَلَ حَلِ انسانُ اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، الاحزاب 73۔ یعنی اس امانت کو جو ربوبیت کا کامل ابتلاء ہے، جس کو فقط عبودیت کاملہ اٹھا سکتی ہے، انسان نے اٹھا لیا کیونکہ وہ ظلوم اور جہول تھا، یعنی خدا تعالیٰ کے لیے اپنے نفس پر سختی کر سکتا تھا اور غیر اللہ سے اس قدر دور ہو سکتا تھا کہ اس کی صورت علمی سے بھی اس کا ذہن خالی ہو جاتا تھا۔ واضح ہو کہ ہم سخت غلطی کریں گے اگر اس جگہ ظلوم کے لفظ سے کافر اور سرکش اور مشرق اور عدل کو چھوڑنے والے مراد لیں گے، کیونکہ یہ ظلوم جہول کا لفظ اس جگہ اللہ جل شانہ نے انسان کے لیے مقام مدح میں استعمال کیا ہے، نہ مقام ذم میں۔ اور اگر نعوذ باللہ یہ مقام ذم میں ہو تو اس کے یہ معنی ہوں گے کہ سب سے بدتر انسان ہی تھا جس نے خدا تعالیٰ کی پاک امانت کو اپنے سر پر اٹھا لیا اور اس کے حکم کو مان لیا، بلکہ نعوذ باللہ یوں کہنا پڑے گا کہ سب سے زیادہ ظالم اور جاہل انبیاء اور رسول تھے جنہوں نے سب سے پہلے اس امانت کو اٹھا لیا، حالانکہ اللہ جل شانہ آپ فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو آسن تقویم میں پیدا کیا ہے، پھر وہ سب سے بدتر کیوں کر ہو اور انبیاء کو سید العادلین قرار دیا ہے، پھر وہ ظلم و جہول دوسرے معنوں کی روح سے کیوں کر کہلا میں، ماں سوائے اس کے ایسا خیال کرنے میں خدا تعالیٰ پر بھی اعتراض لازم آتا ہے کہ اس کی امانت جو وہ دینی چاہتا تھا وہ کوئی خیر اور صلاحیت اور برکت کی چیز نہیں تھی، بلکہ شر اور فساد کی چیز تھی کہ شریر اور ظالم نے اس کو قبول کیا اور نیکوں نے اس کو قبول نہ کیا۔ مگر کیا خدا تعالیٰ کی نسبت یہ بات ظنی کرنا جائز ہے کہ جو چیز اس کے چشمے سے نکلے اور جس کا نام وہ اپنی امانت رکھے، جو پھر اس کی طرف رد ہونے کے لائق ہے، وہ در حقیقت نعوذ باللہ خراب اور پلید چیز ہو، جس کو بجز ایسے ظلوم کے جو در حقیقت سرکش اور نافرمان اور نعمت عدل سے بکلی بے نصیب ہے، کوئی دوسرا قبول نہ کر سکے؟ افسوس کہ ایسے مکروہ خیالوں والے کچھ بھی خدا تعالیٰ کی عظمت نگاہ نہیں رکھتے، وہ یہ بھی نہیں سوچتے کہ امانت اگر سراسر خیر ہے تو اس کا قبول کر لینا ظلم میں کیوں داخل ہے، اور اگر امانت خود شر اور فساد کی چیز ہے تو پھر وہ خدا تعالیٰ کی طرف کیوں منسوب کی جاتی ہے؟ کیا خدا تعالیٰ نعوذ باللہ فساد کا مبدا ہے؟ اور کیا جو چیز اس کے پاک چشمے سے نکلتی ہے اس کا نام فساد اور شر رکھنا چاہیے؟ سامعین کرام، ہم اس وقت آئینہ کمالت اسلام روحانی خزائن جلد 5 کا صفحہ 160 سن رہے ہیں۔ ظلمت ظلمت کی طرف جاتی ہے اور نور نور کی طرف، سو امانت نور تھی اور انسان ظلوم جہول بھی ان معنوں کر کے جو ہم بیان کر چکے ہیں ایک نور ہے، اس لیے نور نے نور کو قبول کر لیا۔ وہ اعلیٰ درجے کا نور جو انسان کو دیا گیا، یعنی انسان کامل کو، وہ ملائک میں نہیں تھا، نجوم میں نہیں تھا، قمر میں نہیں تھا، آفتاب میں بھی نہیں تھا، وہ زمین کے سمندروں اور دریاؤں میں بھی نہیں تھا، وہ لال اور یاقوت اور زمرد اور الماس اور موتی میں بھی نہیں تھا، غرض وہ کسی چیز ارضی اور سماوی میں نہیں تھا، صرف انسان میں تھا، یعنی انسان کامل میں، جس کا اتم اور اکمل اور اعلیٰ اور ارفع فرد ہمارے سید و مولا، سید الانبیاء، سید الاحیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ سو وہ نور اس انسان کو دیا گیا اور حسب مراتب اس کے تمام ہم رنگوں کو بھی، یعنی ان لوگوں کو بھی جو کسی قدر وہی رنگ رکھتے ہیں، اور امانت سے مراد انسان کامل کے وہ تمام قوا اور عقل اور علم اور دل اور جان اور حواس اور خوف اور محبت اور عزت اور وجاہت اور جمیع نوعائے روحانی و جسمانی ہیں جو خدا تعالیٰ انسان کامل کو عطا کرتا ہے۔ اور پھر انسان کامل برتیب کا آیت ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلہا، النساء 69، اس ساری امانت کو جناب الہی کو واپس دے دیتا ہے، یعنی اس میں فانی ہو کر اس کی راہ میں وقف کر دیتا ہے، جیسا کہ ہم مضمون حقیقت اسلام میں بیان کر چکے ہیں۔ اور یہ شان اعلیٰ اور اکمل اور عتم طور پر ہمارے سید، ہمارے مولا، ہمارے ہادی، نبی امی، صادق و مصدوق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں پائی جاتی تھی۔ جیسا کہ خود خدا تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذلک امرت و انا اول المسلمین، انعام 163-164۔ و ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، انعام 154۔ قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور الرحيم، آل عمران 32۔ فقل اسلمت وجهي لله، آل عمران 21۔ وامرت ان اسلم لرب العالمين، المومن 67۔ یعنی ان کو کہہ دے کہ میری نماز اور میری پرستش میں جد و جہد اور میری قربانیاں اور میرا زندہ رہنا اور میرا مرنا سب خدا کے لیے اور اس کی راہ میں ہے، وہی خدا جو تمام عالموں کا رب ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے اور میں اول المسلمین ہوں، یعنی دنیا کی ابتدا سے اس کے اخیر تک میرے جیسا اور کوئی کامل انسان نہیں جو ایسا اعلیٰ درجے کا فنا فی اللہ ہو جو خدا تعالیٰ کی ساری امانتیں اس کو واپس دینے والا ہو۔ اس آیت میں ان نادان موحدوں کا رد ہے جو یہ اعتقاد رکھتے ہیں، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسرے انبیاء پر فضیلت کلی ثابت نہیں، اور ضعیف حدیثوں کو پیش کر کے کہتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ مجھ کو یونس بن متی سے بھی زیادہ فضیلت دی جائے۔ یہ نادان نہیں سمجھتے کہ اگر وہ حدیث صحیح بھی ہو تب بھی وہ بطور انکسار اور تذلل ہے، جو ہمیشہ ہمارے سید صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی، اور ہر ایک بات کا ایک موقع اور محل ہوتا ہے۔ اگر کوئی صالح اپنے خط میں احکار و عباد اللہ لکھے تو اس سے یہ نتیجہ نکالنا کہ یہ شخص در حقیقت تمام دنیا، یہاں تک کہ بت پرستوں اور تمام فاسقوں سے بدتر ہے، اور خود اقرار کرتا ہے کہ وہ احکار و عباد اللہ ہے، کس قدر نادانی اور شرارت نفس ہے۔ غور سے دیکھنا چاہیے کہ جس حالت میں اللہ جل شانہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اول المسلمین رکھتا ہے اور تمام مطیعوں اور فرما برداروں کا سردار ٹھہراتا ہے اور سب سے پہلے امانت کو واپس دینے والا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قرار دیتا ہے، تو پھر کیا بعد اس کے کسی قرآن کریم کے ماننے والے کو گنجائش ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اعلیٰ میں کسی طرح کا جرح کر سکے؟ خدا تعالیٰ نے آیت مصوفہ بالا میں اسلام کے لیے کئی مراتب رکھ کر سب مدارس سے اعلیٰ درجہ وہی ٹھہرایا ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت کو عنایت فرمایا، سبحان اللہ ما اعظم شانہ کا یا رسول اللہ، موسیٰ و عیسیٰ ہما خیل تواند جملہ دریرا تو فیل تواند۔ پھر بقیہ ترجمہ یہ ہے کہ اللہ جل شانہ اپنے رسول کو فرماتا ہے کہ ان کو کہہ دے کہ میری راہ جو ہے وہی راہ سیدھی ہے، سو تم اس کی پیروی کرو اور راہوں پر مت چلو، کہ وہ تمہیں خدا تعالیٰ سے دور ڈال دیں گی۔ ان کو کہہ دے کہ اگر تم خدا تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو آؤ میرے پیچھے پیچھے چلنا اختیار کرو، یعنی میرے طریق پر جو اسلام کی اعلیٰ حقیقت ہے قدم مارو، تب خدا تعالیٰ تم سے بھی پیار کرے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔ ان کو کہہ دے کہ میری راہ یہ ہے کہ مجھے حکم ہوا ہے کہ اپنا تمام وجود خدا تعالیٰ کو سونپ دوں اور اپنے تئیں رب العالمین کے لیے خالص کر لوں، یعنی اس میں فنا ہو کر جیسا کہ وہ رب العالمین ہے میں خادم العالمین بنوں اور ہما تن اسی کا اور اسی کی راہ کا ہو جاؤں، سو میں نے اپنا تمام وجود اور جو کچھ میرا تھا خدا تعالیٰ کا کر دیا، اب کچھ بھی میرا نہیں، جو کچھ میرا ہے وہ سب اس کا ہے۔ اور یہ وسوسہ کہ ایسے معنی آیت ظلوم و جہول کے کس نے متقدمین میں سے کیے ہیں اور کون اہل زبان میں سے ظلم کے ایسے معنی بھی کرتا ہے، اس وہم کا جواب یہ ہے کہ ہمیں بعد کلام اللہ کے کسی اور سند کی ضرورت نہیں، کلام الہی کے بعض مقامات بعض کی شرح ہیں۔ پس جس حالت میں خدا تعالیٰ نے بعض متقیوں کا نام بھی ظالم رکھا ہے اور مراتب ثلاثہ تقویٰ سے پہلا مرتبہ تقویٰ کا ظلم کو ہی ٹھہرایا، تو اس سے ہم نے قطعی اور یقینی طور پر سمجھ لیا کہ اس ظلم کے لفظ سے وہ ظلم مراد نہیں ہے جو تقویٰ سے دور اور کفار اور مشرکین اور نافرمانوں کا شعار ہے، بلکہ وہ ظلم مراد ہے جو سلوک کے ابتدائی حالات میں متقیوں کے لیے شرط متحتم ہے، یعنی جذبات نفسانی پر حملہ کرنا اور بشریت کی ظلمت کو اپنے نفس سے کم کرنے کے لیے کوشش کرنا، جیسا کہ اس دوسری آیت میں بھی کم کرنے کے معنی ہیں، اور وہ یہ ہے وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا،
الکہف 34۔
اے ولم تنقص، دیکھو قاموس اور صحاح اور سراح جو ظلم کے معنی کم کرنے کے بھی لکھے ہیں اور اس آیت کے یہی معنی کیے ہیں، یعنی ولم تنقص، ما سوا اس کے اس معنی کے کرنے میں یہ عاجز متفرد نہیں۔ بڑے بڑے محقق اور فضلاء نے جو اہل زبان تھے یہی معنی کیے ہیں، چنانچہ من جملہ ان کے صاحب فتوحات مکیہ ہیں جو اہل زبان بھی ہیں، وہ اپنی ایک تفسیر میں جو مصر کے چھاپے میں چھپ کر شائع ہوئی ہے یہی معنی کرتے ہیں، چنانچہ انہوں نے زیر تفسیر آیت وحملہ الانسان انہ کان ظلوما جہولا،
الاحزاب 73،
یہی معنی لکھے ہیں کہ یہ ظلم و جہول مقام مدہ میں ہے، اور اس سے مطلب یہی ہے کہ انسان مومن احکام الہی کی بجاوری میں اپنے نفس پر اس طور سے ظلم کرتا ہے جو نفس کے جذبات اور خواہشوں کا مخالف ہو جاتا ہے، اور اس سے اس کے جوشوں کو گھٹاتا اور کم کرتا ہے۔ اور صاحب تفسیر حسینی خواجہ محمد پارسا کی تفسیر سے نقل کرتے ہیں کہ آیت کے یہ معنی ہیں کہ انسان نے اس امانت کو اس لیے اٹھا لیا کہ وہ ظلوم تھا، یعنی اس بات پر قادر تھا کہ اپنے نفس اور اس کی خواہشوں سے باہر آ جائے، یعنی جذبات نفسانی کو کم بلکہ معدوم کر دے وے اور ہویت مطلقہ میں گم ہو جائے، اور انسان جہول تھا اس لیے کہ اس میں یہ قوت ہے کہ غیر حق سے بکلی غافل اور نادان ہو جائے اور بقول لا الہ الا اللہ نفی ما سوا کی کر دے وے۔ اور ابن جریر بھی جو رئیس المفسرین ہے اس آیت کی شرح میں لکھتا ہے کہ ظلوم اور جہول کا لفظ محل مدہ میں ہے نظم میں، غرض اکابر اور محققین جن کی آنکھوں کو خدا تعالی نے نور معرفت سے منور کیا تھا وہ اکثر اسی طرف گئے ہیں کہ اس آیت کے وجود اس کے اور کوئی معنی نہیں ہو سکتے کہ انسان نے خدا تعالی کی امانت کو اٹھا کر ظلوم اور جہول کا خطاب مدح کے طور پر حاصل کیا نہ ذم کے طور پر۔ چنانچہ ابن کثیر نے بھی بعض روایات اسی کی تائید میں لکھی ہیں، اور اگر ہم اس تمام آیت پر کہ انا ارزن الامانتا علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنہا واشفقن منہا وحملہا الانسان انہ کان ظلوما جہولا، احزاب 73، ایک نظر غور کی کریں تو یقینی طور پر معلوم ہوگا کہ وہ امانت جو فرشتوں اور زمین اور پہاڑوں اور تمام واقع پر عرض کی گئی تھی اور انہوں نے اٹھانے سے انکار کیا تھا، وہ جس وقت انسان پر عرض کی گئی تھی تو بلا شبہ سب سے اول انبیاء اور رسولوں کی روحوں پر عرض کی گئی ہوگی، کیونکہ وہ انسانوں کے سردار اور انسانیت کے حقیقی مفہوم کے اول المستحقین ہیں۔ بس اگر ظلوم اور جہول کے معنی یہی مراد لیے جائیں جو کافر اور مشرک اور پکے نافرمان کو کہتے ہیں، تو پھر نعوذ باللہ سب سے پہلے انبیاء کی نسبت اس نام کا اطلاق ہوگا۔ لہذا یہ بات نہایت روشن اور بدیہی ہے کہ ظلوم اور جہول کا لفظ اس جگہ محل مدہ میں ہے، اور ظاہر ہے کہ خدا تعالیٰ کے حکم کو مان لیا جاوے اور اس سے منہ پھیرنا موجب معصیت نہیں ہو سکتا، یہ تو عین سعادت ہے۔ تو پھر ظلوم اور جہول کے حقیقی معنی جو ابا اور سرکشی کو مستلزم ہیں کیوں کر اس مقام کے مناسب حال ہو سکتے ہیں؟ جو شخص قرآن کریم کی اسالیب کلام کو بخوبی جانتا ہے اس پر یہ پوشیدہ نہیں کہ بعض اوقات وہ کریم و رحیم جل شانہ اپنے خاص عباد کے لیے ایسا لفظ استعمال کر دیتا ہے کہ بظاہر بدنما ہوتا ہے مگر مانن نہایت محمود اور تعریف کا کلمہ ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ جل شانہ نے اپنے نبی کریم کے حق میں فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، الزُّحَى آیت 8۔ اب ظاہر ہے کہ دوال کے معنی مشہور اور متعارف جو اہل لغت کے منہ پر چڑھے ہوئے ہیں گمراہ کے ہیں، جس کے اعتبار سے آیت کے یہ معنی ہوتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے اے رسول اللہ تجھ کو گمراہ پایا اور ہدایت دی، حالانکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کبھی گمراہ نہیں ہوئے۔ اور جو شخص مسلمان ہو کر یہ اعتقاد رکھے کہ کبھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عمر میں ضلالت کا عمل کیا تھا تو وہ کافر، بے دین اور حد شرعی کے لائق ہے، بلکہ آیت کے اس جگہ وہ معنی لینے چاہیے جو آیت کے سیاق اور سباق سے ملتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے پہلے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت فرمایا الم یجد کا یتیم انف آوا و واجد کا دعال انفا ہدا و واجد کا آئل انف اگنا، الزہا 7-9۔ یعنی خدا تعالیٰ نے تجھے یتیم اور بے کس پایا اور اپنے پاس جگہ دی اور تجھ کو زوال یعنی عاشق بجہلہ پایا بس اپنی طرف کھینچ لایا اور تجھے درویش پایا بس غنی کر دیا۔ ان مانوں کی صحت پر یہ زیل کی آیتیں قرینہ ہیں جو ان کے بعد آتی ہیں، یعنی یہ کہ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، الزُّهَاد 10-12۔ کیونکہ یہ تمام آیتیں لف نشر مرتب کے طور پر ہیں اور پہلی آیتوں میں جو مدعا مخفی ہے دوسری آیتیں اس کی تفصیل اور تشریح کرتی ہیں۔ مثلا پہلے فرمایا الم یجد کا یتیمن فآوا، اس کے مقابل پر یہ فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یعنی یاد کر کہ تو بھی یتیم تھا اور ہم نے تجھ کو پناہ دی، ایسا ہی تو بھی یتیموں کو پناہ دے۔ پھر بعد اس آیت کے فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، اس کے مقابل پر یہ فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، یعنی یاد کر کہ تو بھی ہمارے وصال اور جمال کا سائل اور ہمارے حقائق اور معارف کا طالب تھا، سو جیسا کہ ہم نے باپ کی جگہ ہو کر تیری جسمانی پرورش کی، ایسا ہی ہم نے استاد کی جگہ ہو کر تمام دروازے علوم کے تجھ پر کھول دیے اور اپنے لکا کا شربت سب سے زیادہ عطا فرمایا، اور جو تو نے مانگا سب ہم نے تجھ کو دیا، سو تو بھی مانگنے والوں کو رد مت کر اور ان کو مت جھڑک، اور یاد کر کہ تو عائل تھا اور تیری معیشت کے ظاہری اسباب بکلی منقطع تھے، سو خدا خود تیرا متولی ہوا اور غیروں کی طرف حاجت لے جانے سے تجھے غنی کر دیا، نہ تو والد کا محتاج ہوا، نہ والدہ کا، نہ استاد کا، اور نہ کسی غیر کی طرف حاجت لے جانے کا، بلکہ یہ سارے کام تیرے خدا تعالیٰ نے آپ ہی کر دیے، اور پیدا ہوتے ہی اس نے تجھ کو آپ سنبھال لیا، سو اس کا شکر بجا لا، اور حاجت مندوں سے تو بھی ایسا ہی معاملہ کر۔ اب ان تمام آیات کا مقابلہ کر کے صاف طور پر کھلتا ہے کہ اس جگہ زوال کے معنی گمراہ نہیں ہے، بلکہ انتہائی درجے کے تعشق کی طرف اشارہ ہے، جیسا کہ حضرت یعقوب کی نسبت اسی کے مناسب یہ آیت ہے انکا لفی ضلالک القدیم، یوسف 96۔ سو یہ دونوں لفظ ظلم اور ضلالت اگرچہ ان معنوں پر بھی آتے ہیں کہ کوئی شخص زیادہ اعتدال اور انصاف کو چھوڑ کر اپنے شہوات غضبیہ یا بہیمیہ کا تابع ہو جاوے، لیکن قرآن کریم میں اس شاخ کے حق میں بھی آئے ہیں جو خدا تعالیٰ کے راہ میں عشق کی مستی میں اپنے نفس اور اس کے جذبات کو پیروں کے نیچے کچل دیتے ہیں۔ اسی کے مطابق حافظ شیرازی کا یہ شعر ہے آسماں بارے امانت نہ توانست کشید، قرائے فال بنام من دیوانہ زدند۔ اس دیوانگی سے حافظ صاحب حالت تعشق اور شدت حرص اطاعت مراد لیتے ہیں، غرض ان آیتوں کی حقیقت واقعی یہی ہے جو خدا تعالیٰ نے میرے پر کھولی، اور میں ہرگز ایسے معنی نہیں کروں گا جن سے ایک طرف تو یہ لازم آوے کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ پاک امانت نہیں تھی بلکہ کوئی فساد کی بات تھی جو ایک مفسد ظالم نے قبول کر لی اور نیکوں نے اس کو قبول نہ کیا، اور دوسری طرف تمام مقدس رسولوں اور نبیوں کو جو اول درجے پر امانت کے محمل ہیں ظالم ٹھہرایا جاوے۔ اور میں بیان کر چکا ہوں کہ دراصل امانت اور اسلام کی حقیقت ایک ہی ہے، اور امانت اور اسلام دراصل محمود چیز ہے جس کے یہ معنی ہیں کہ خدا تعالیٰ کا دیا ہوا اسی کو واپس دیا جاوے جیسے امانت واپس دی جاتی ہے، بس جس نے ایک محمود اور پسندیدہ چیز کو قبول کر لیا اور خدا تعالیٰ کے حکم سے منہ نہ پھیرا اور اس کی مرضی کو اپنی مرضی پر مقدم رکھا وہ لائق مذمت کیوں ٹھہرے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اس آیت کے آگے خدا تعالیٰ فرماتا ہے لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا، الاحزاب 74۔ یعنی انسان نے جو امانت اللہ کو قبول کر لیا تو اس سے یہ لازم آیا جو منافقین اور منافقات اور مشرقین اور مشرقات جنہوں نے صرف زبان سے قبول کیا اور عملاً اس کے پابند نہیں ہوئے وہ معذب ہوں، اور مومنین اور مومنات جنہوں نے امانت کو قبول کر کے عملاً پابندی بھی اختیار کی وہ مورد رحمت الہی ہوں۔ یہ آیت بھی صاف اور صریح طور پر بول رہی ہے کہ آیت موصوفہ میں ظلم و جہول سے مراد مومن ہیں جن کی طبیعتوں اور استعدادوں نے امانت کو قبول کر لیا اور پھر اس پر کار بند ہو گئے، کیونکہ صاف ظاہر ہے کہ مشرکوں اور منافقوں نے کامل طور پر قبول نہیں کیا، اور حاملہ حال انسان میں جو انسان کے لفظ پر الف لام ہے وہ بھی در حقیقت تخصیص کے لیے ہے، جس سے خدا تعالیٰ کا یہ منشا ثابت ہوتا ہے کہ تمام انسانوں نے اس امانت کو کامل طور پر قبول نہیں کیا، صرف مومنوں نے قبول کیا ہے، اور منافقوں اور مشرکوں کی فطرتوں میں گو ایک ذرہ استعداد کا موجود تھا، مگر بوجہ نقصان استعداد وہ کامل طور پر اس پیارے لفظ ظلوم اور جہول سے حصہ نہ لے سکے، اور جن کو بڑی قوت ملی تھی وہ کامل طور پر اس نعمت کو لے گئے، انہوں نے اس امانت کو قبول کرنے کا صرف اپنی زبان سے اقرار نہیں کیا بلکہ اپنے اعمال اور افعال میں ثابت کر کے دکھلا دیا، اور جو امانت لی تھی کمال دیانت کے ساتھ اس کو واپس دے دیا۔ بالآخر یہ بھی واضح رہے کہ جہول کا لفظ بھی ظلوم کے لفظ کی طرح ان معنوں میں استعمال کیا گیا ہے جو اتقاء اور استفاء کے مناسب حال ہیں، کیونکہ اگر جاہلیت کا حقیقی مفہوم مراد ہو جو علوم اور عقائد صحیحہ سے بے خبری اور ناراست اور بےہودہ باتوں میں مبتلا ہونا ہے تو یہ تو صریح متقیوں کی صفت کے برخلاف ہے، کیونکہ حقیقی تقویٰ کے ساتھ جاہلیت جمع نہیں ہو سکتی۔ حقیقی تقویٰ اپنے ساتھ ایک نور رکھتی ہے، جیسا کہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم، الانفال 30، ویجعل لکم نورا تمشون به، الحدید 29۔ یعنی اے ایمان لانے والو، اگر تم متقی ہونے پر ثابت قدم رہو اور اللہ تعالیٰ کے لیے اتقاء کی صفت میں قیام اور استحکام اختیار کرو تو خدا تعالیٰ تم میں اور تمہارے غیروں میں فرق رکھ دے گا۔ وہ فرق یہ ہے کہ تم کو ایک نور دیا جائے گا جس نور کے ساتھ تم اپنی تمام راہوں میں چلو گے، یعنی وہ نور تمہارے تمام افعال اور اقوال اور قوا اور حواس میں آ جائے گا، تمہاری عقل میں بھی نور ہوگا اور تمہاری ایک اٹکل کی بات میں بھی نور ہوگا اور تمہاری آنکھوں میں بھی نور ہوگا اور تمہارے کانوں اور تمہاری زبانوں اور تمہارے بیانوں اور تمہاری ہر ایک حرکت اور سکون میں نور ہوگا، اور جن راہوں میں تم چلو گے وہ راہ نورانی ہو جائیں گی۔ غرض جتنی تمہاری راہیں، تمہارے قوا کی راہیں، تمہارے حواس کی راہیں ہیں، وہ سب نور سے بھر جائیں گی اور تم سراپا نور میں ہی چلو گے۔ اب اس آیت سے صاف طور پر ثابت ہوتا ہے کہ تقوی سے جاہلیت ہرگز جمع نہیں ہو سکتی۔ ہاں، فہم اور ادراک حسب مراتب تقوی کم و بیش ہو سکتا ہے۔ اسی مقام سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ بڑی اور اعلیٰ درجے کی کرامت جو اولیاء اللہ کو دی جاتی ہے، جن کو تقوی میں کمال ہوتا ہے، وہ یہی دی جاتی ہے کہ ان کے تمام حواس اور عقل اور فہم اور قیاس میں نور رکھا جاتا ہے، اور ان کی قوت کشفی نور کے پانیوں سے ایسی صفائی حاصل کر لیتی ہے کہ جو دوسروں کو نصیب نہیں ہوتی۔ ان کے حواس نہایت باریک بین ہو جاتے ہیں اور معارف اور دقائق کے پاک چشمے ان پر کھولے جاتے ہیں، اور فیض سائے ربانی ان کے رگ و ریشہ میں خون کی طرح جاری ہو جاتا ہے۔